اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ہفتے واری نشستوں میں مختلف عنوانات کے تحت الحمدللہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کو جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ ستر یا پردے کے احکامات کے حوالے سے تھی, اور اس میں سورۃ النور کی چند آیات کی روشنی میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. آج جیسے کہ اناؤنسمنٹ بھی ہو چکا ہے کہ حجاب کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ, اور سورۃ الاحزاب کی چند آیات کا ہم تقریباً چار آیات کا ہم مطالعہ کریں گے. چند پہلے تمہیدی اصولی باتیں سمجھ لیں, پھر ان متعلقہ آیات کا ہم مطالعہ کر لیں گے. ہم اردو میں کہتے ہیں پردے کے احکامات. اچھا, لفظ پردہ اردو کے اندر استعمال ہم کرتے ہیں, عربی میں ہو نہیں سکتا کہ عربی میں پے استعمال نہیں ہوتا, تو عربی میں سمجھانے کے پھر کہتے ہیں ستر و حجاب. ستر اور حجاب کے احکامات, اس میں ایک تقسیم کیا کی جاتی ہے جو پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی اس میں آپ کے سامنے سورہ نور کی چند آیات کا بیان تھا, جس میں سادہ الفاظ میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے ایک گھر کے اندر کا پردہ ہے اور ایک گھر کے باہر کا پردہ ہے, یا دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون جب محرم کے سامنے ہو تو لباس کی کیا کیفیت یا نوعیت ہونی چاہیے, اور جب نامحرم سے سامنا ہو تو پھر اس وقت لباس کی کیا کیفیت یا نوعیت ہونی چاہیے. یہ تقسیم کی جائے گی. تو مکمل اعتبار سے ان کو ہم کہتے ہیں پردے کے احکامات, اور سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں ستر اور حجاب کے احکامات, اور مزید سمجھانے کی درست کرتے ہیں اور سمجھنے کے لیے بھی یقیناً کہ گھر کے اندر کا پردہ اور گھر کے باہر کا پردہ. ایک محرم ہے اس کے سامنے خاتون کا لباس کیسا ہوگا, اور نامحرم کے سامنے خاتون کا لباس کیسا ہونا چاہیے. یہ ہے تقسیم جو ان احکامات یا تفصیلات کو سمجھنے کے اعتبار سے کی جاتی ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کو سورۃ النور کی چند آیات کا حوالہ اور ان پر گفتگو ہوئی تھی جو ستر سے متعلق چند باتیں تھیں, گھر کے پردے کے متعلق, گھر کے اندر کے پردے کے متعلق چند باتیں تھیں. اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہم نے سمجھی تھی اس میں ایک بات ہوئی تھی کہ اجازت کا معاملہ, اپنے گھر میں بھی انسان آئے تو پسندیدہ ہے کہ کوئی رویہ ایسا اختیار کرے کہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے یا پھر وہ اجازت لے, سلام کہہ کے داخل ہو, نوک کر کے داخل ہو, اگر چابی ہو بھی تو کھٹکھٹا لے, اس کی حکمت بیان کی گئی تھی. اسی طریقے پر پبلک پلیسز کے اوپر کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ تفصیل ہمارے سامنے آئی تھی. اہم تفصیل تھی سورہ نور کی آیت 30 اور 31 کی روشنی میں نگاہوں کی حفاظت کی تلقین مردوں کے لیے بھی, نگاہوں کی حفاظت کی تلقین عورتوں کے لیے بھی. پھر عورتوں کے لیے بخمرہن کے الفاظ تھے کہ وہ اپنی چادر یا اوڑھنی استعمال کر لیں. پھر وہاں ایک لسٹ بھی بتائی گئی تھی کہ ان کے سامنے زینت کا اظہار خاتون کر سکتی ہے, وہ بتا دی گئی تھی لسٹ کے اس میں محرم کا بیان تھا یا وہ بچے یا بوڑھے جو کوئی خواتین سے غرض نہیں رکھتے, تفصیل آگے ہوگی یقیناً آپ کے سامنے. تو یہ خاتون کا محرم کے سامنے لباس کیا ہوگا, بخمر ہندہ, وہ خمر کا لفظ قرآن استعمال کرتے ہیں کہ ایک ایسی چادر, موٹا دوپٹہ, بڑا دوپٹہ چادر کہ جس کو سر پر بھی ڈال لیا جائے اور سینے پر بھی وہ ڈال لیا جائے, بکل مارنا پرانی اردو میں اس کو کہا کرتے تھے. تو یہ کیفیت لباس کی ایک محرم کے سامنے خاتون کی کفایت کر جائے گی. غالباً وہاں یہ بات بھی بیان کی گئی ہوگی کہ وہ لسٹ کیوں دی گئی سورہ نور کے آیت 31 میں, لسٹ اس لیے دی گئی کہ ان کے سامنے خاتون زینت کا اظہار کر سکتی ہے, چہرہ کھلا ہے, ہاتھ کھلے ہیں, پیر کھلے ہیں, چہرے پہ زینت کا کچھ اہتمام ہے, ٹھیک ہے چل جائے گا معاملہ, ان کے سامنے کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتی. وہیں یہ بات ممکن ہے کہ بیان کی گئی ہوگی کہ بھائی یہ جو اگلا مسئلہ ہے وہ ہے نامحرم کے سامنے لباس کا, وہ بیان آتا ہے سورۃ الاحزاب میں جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. وہاں ایک لفظ آئے گا جلباب کا. اب امام صاحب نے دو آئے تھے تو ہمیں ایک آئے تو سنا دی, اس میں سے جو چار آئے تھے ہم سمجھیں گے, ترجمہ بھی ہو جائے گا, تشریح بھی آ جائے گی. بعد میں آخر میں جو آیت پڑھیں گے بہت قیمتی ہے, وہاں جلباب کا لفظ آئے گا. جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں, وہ عبایا سے پورا ہو جائے، مقصد برقعے سے پورا ہو جائے، بڑی چادر سے پورا ہو جائے، وہ سمجھیں گے آگے چل کر. مگر وہ ہے ایک خاتون کا کسی نامحرم کے سامنے آنے کا معاملہ، یا گھر سے باہر خاتون نے نکلنا ہے تو وہ جلباب کا اہتمام کرے، زیادہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کا اہتمام کرے. اس کو ہم کہتے ہیں حجاب سے متعلقہ امور، اس کو ہم کہتے ہیں گھر سے باہر کا پردہ، اس کو ہم کہتے ہیں نامحرم کے سامنے خاتون کا لباس کیا ہوگا. یہ تو ہوئی تمہیدی بات. اب یہ پردے کے احکامات کو سمجھنا، صدر کے احکامات کو سمجھنا، حجاب کے احکامات کو سمجھنا، ایک تو ہے اللہ رب العالمین کے احکامات اور چند احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا بھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تاہم ساتھ یہ بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ بڑی حکمتیں ہیں ان کے پیچھے. اگر آپ ایک بہت بڑا مقصد ہم اور آپ سمجھنا چاہیں، میں بھی طالب علم ہوں، ایک بہت بڑا مقصد جو ہمارے سامنے رہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ان احکامات کی حکمتیں بھی کچھ کھلتی ہیں، اور دور رس جو نتائج ان کے نکلیں گے اگر ان پر عمل درآمد ہو تو وہ بھی بات واضح ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے، مردوں کی بھی حیا محفوظ رہے، عورتوں کی بھی حیا محفوظ رہے، لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے. علماء سے آپ پوچھیں گے تو علماء یوں سمجھاتے ہیں کہ شریعت کے کچھ مقاصد ہوتے، مقاصد الشریعہ، آبجیکٹو آف دا لا، دا ڈیوائن لا. اللہ جب احکامات عطا فرماتا ہے، ماننا عمل تو کرنا ہے، مگر وہ سمجھنے کے لیے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی ان کے پیچھے یہ مقاصد، یہ آبجیکٹو آف دا شریعہ ہیں. وہ آبجیکٹو اگر سامنے رہتے ہیں تو اطمینان بڑھتا ہے اللہ کے احکامات پر. یہ رس بڑا اہم ہے، اطمینان کا بڑھنا. کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، چار پرندوں والا، دورے تجمع قرآن میں، رمضان میں، محافل قرآنی میں آپ نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے. مختصراً ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ آپ کیسے زندوں کو کیسے مردوں کو زندگی عطا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اولم تؤمن، آپ کا ایمان نہیں؟ قال بلا، اللہ ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں ذرا دل کا اطمینان بھی چاہتا ہوں. اچھا پیغمبروں کو تو پورے وثوق اور یقین اور کنویکشن کے ساتھ دعوت بھی پیش کرنا ہوتی ہے، تو اور اللہ ان کو مشاہدات کراتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ چار پرندے لے لیں، اپنے سے مانوس کر لیں، فیملیئر کر لیں، اس کے بعد ان کو کاٹیں، ذبح کریں، اور ان کا مکسچر بنا کر چار پہاڑیوں پر رکھ دیں، پھر کو کارو تو چلے آئیں گے تمہارے سامنے. اللہ نے مشاہدہ کرایا، لیکن پہلا سوال اللہ کا کیا تھا؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ اللہ ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، مگر ذرا دل کا اطمینان بھی اے میرے رب ہو جائے. تو ہمارا پہلا کام تو یہ کہ سرینڈر کر دیں اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے. ہاں کچھ مشکل لگتی ہوگی، کوئی ذرا رکاوٹ محسوس ہوتی ہوگی، اس کے لیے اللہ سے التجا کریں. ارادہ یہ ہو کہ میں نے عمل کرنا ہے، لیکن میری کوتاہی اللہ تو معاف کر دے، اور مجھے یقین مزید عطا فرما دے کہ میرے قدم عمل پر بڑھنا شروع ہو جائیں. تو کچھ بڑے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت، اور اسی کے ذیل میں زنا کے راستوں پر پابندی. ورنہ کیا ہے وہ وسا السبیل، قرآن کہتا ہے بڑا ہی برا راستہ ہے جس سے گھر برباد ہوتا ہے، اور گھر سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے، گھر برباد تو سوسائٹی برباد ہو جائے گی. آج 14 فروری ہے، سب کو پتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پچھلے سال 13 فروری کو بارک اوباما نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں جو خطاب کیا تھا، اس سال بھی کیا تھا اس نے، پچھلے سال جب اس نے کیا تھا 13 فروری 2013 کو، تو اس نے کہا کہ ایک مضبوط گھر ایک مضبوط سوسائٹی کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط سوسائٹی ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. یہاں پہنچے ہیں یہ لوگ کہ گھروں کو جوڑنا اور مضبوط رکھنا ہے، ورنہ تو آزاد سوسائٹیز ہو چکی ہے نا. یہ تو کہا تھا بارک حسین اوباما نے. اس سے پہلے بش تھا، بش کی 2 بیٹیاں شراب اور کچھ اور امور میں ملوث پائی گئی تھی، وہ الگ بحث ہے. اس نے کہا تھا خدا کے واسطے شادیاں کرو، شادیاں کرو. اس سے پہلے کلنٹن تھا، اس کے بھی ورڈز ریکارڈ پر ہیں. اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، نکاح کے بندھن کے بغیر جو دنیا میں آتے ہیں. یو ایس آرمی 50% پلس اسی قسم کی نسل پر مشتمل ہے، باقی آپ اندازہ کیجیے کہ نتیجے کیا نکل سکتے ہیں. یہ تو ہوا کلنٹن، بش، اوباما. اس سے پہلے گورباچوف نے کہا تھا، مولانا تقی عثمانی صاحب نے کوٹ کی اس کی کتابوں میں سے، کہ اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ وہ عورت جس کو ہم نے شوپیز بنا کر سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا، اس کو واپس اس کے گھر میں کیسے لے جایا جائے. اب یہ کسی مولوی صاحب کے، مفتی صاحب کے، خطیب صاحب کے کامنٹس نہیں، یہ بولو کہ جنہوں نے دنیا انورٹڈ کاما دنیا چلائی ہے آج اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ 27 غیر مسلم ممالک میں پارلیمنٹ کے ممبرز کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز سے یہ ڈیبیٹ کروانا چاہتے ہیں غیر مسلم ممالک کی پارلیمنٹ کے ممبرز اپنی پارلیمنٹ میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے پر یہ ڈیبیٹ کرانا چاہتے ہیں کہ خدا کے بندوں, اس لیے کہ وہاں کرسچنز بھی تو ہے نا, خدا کا کچھ نہ کچھ تصور تو موجود ہے, کہتے ہیں خدا کے بندوں یہ جو ہم نے عورت کی تذلیل کر رکھی ہے اور یہ جو معاشرے کو ہم نے گندگی کا ڈھیر بنا رکھا ہے اس پر اب ہمیں کو روک لگانی چاہیے, کوئی چیک اینڈ بیلنسز لگانے چاہیے, کوئی روک تھام اس کی ہونی چاہیے وغیرہ 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 وغیرہ. یعنی آج یہ دنیا کے انورٹڈ کوما چلانے والے کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے, اور رب العالمین مجھے اور آپ کو صدیوں سے کیا احکامات عطا فرما رہا ہے اس کی بات کی ایک ایک دن گزرتے گزرتے تصدیق ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے جو اس قرآن کو اس کلام الہی کو ابھی اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتے. باقی وہ بات بیان کرنے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ نتیجے کیا نکل رہے ہیں, پر 38 سیکنڈ, ہر 38 سیکنڈ کے بعد کون سا کیس ریکارڈ ہوتا ہے, انسیسٹ کے کیسز کتنے بڑھ چکے ہیں. بات ساتھیوں کے لیے شاید لفظ نیا ہوگا, سادہ الفاظ میں محرم کے ساتھ برا عمل کرنا انگلش میں انسیسٹ کہا جاتا ہے. اور ان ظالموں نے شیخ احمد دیداد مرحوم کا آپ نے نام سنا ہوگا, شیخ احمد دیداد کا بڑا مشہور ڈائلگ ہے جیمی سوائگارڈ کے ساتھ, بہت پرانا, وہ وی ایچ ایس پہ چلتا تھا پہلے. شیخ احمد دیداد نے اس کو کہا کہ تم نے اللہ کے کلام میں 5 cases آف انسیسٹ ریکارڈ کر ڈالے, استغفر اللہ. اور پھر شیخ احمد دیداد نے جیمی سوائگارڈ کی بکس پڑھی تو 5 اور مل گئے. یو ہیو انسرٹڈ 10 cases آف انسیسٹ ان دا بک آف اللہ, انورٹڈ کوما کلیمنگ ٹو بی دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, استغفر اللہ. پھر بڑے خوبصورت جملے شیخ احمد دیداد نے کہا, یو پیپل ریڈ دا گاربیج, یو پیپل اسپیک دا گاربیج, یو پیپل واچ اینڈ سی دا گاربیج, یو پیپل لسن ٹو دا گاربیج, یو ٹاک اباؤٹ دا گاربیج اینڈ یو پٹ دا گاربیج ان دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی کتاب میں یہ بات, اب اس کو مزید ڈیفائن میں نہیں کر رہا, یہ ہے وہ سارے سرکمسٹانسز یا حالات جو آج دنیا دیکھ رہی ہے. اور یہ لوگ جو ورلڈ کولڈ وار کے لیے کبھی تیار اور سرد جنگ کے لیے تیار اور دنیا کو ختم کر دیں گے نہ جانے کیا کچھ, آج کہاں پہنچ رہے ہیں اندازہ آپ کیجئے. ٹھیک, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور اب اپنے معاشرے کی صورتحال دیکھیے. آج جب یہ احکامات ہمارے معاشرے میں اول تو کوئی بیان کرے تو بڑی بات ہے الحمدللہ, اکثر جگہ کمپرومائز ہو جایا کرتے ہیں اور بیان میں ذرا جھجھک ہوتی کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں, ذرا مسئلہ نہ ہو جائے, تو اول تو بیان بھی کم ہوتا ہے, اور کہیں اگر ہوتا بھی ہے تو لوگوں کے دینی ماحول کی میں بات نہیں کر رہا, انڈر نارمل سرکمسٹانسز بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے. اسی کے آپ نتیجے دیکھیں کہ آج کسی نقاب لینے والی بیٹی یا بہن کا کیا مذاق اڑایا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر, گو کہ حق و باطل کا مارکا ساتھ چلتا رہے گا. ایک طرف اللہ کا شکر ہے ابھی کل پرسوں ایک کیمبرج بیس اسکول میں جانے کا اتفاق ہوا, دیندار حضرات نے چلا رہے اس کو, تو ان کے ہاتھ کوئی کتاب لگی کسی بڑے پبلشر کی اور وہ باہر کے سلیبس کو لوکلائز کرنے کی کوشش کی گئی, اس میں ایسی ایسی تصویریں, تو وہ جو صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے اس کیمبرج بیس سسٹم اسکول کے, تو وہ پبلشر کے ریپرزینٹیو سے پوچھنے کے, بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں صدر سے آ رہا ہوں, صدر سے وہ گلستان جوہر تک یا گلشن اقبال کے کارنر تک. کہا تم نے دوپٹہ اور حجاب یا برقع وغیرہ کوئی حجاب وغیرہ دیکھا تم نے کوئی؟ ہاں بہت دیکھا. کہا تم یہ سارا کچھ دیکھتے ہو صدر سے لے کے یہاں تک, اور تم اس قوم کے بچوں کو دکھانا کیا چاہتے ہو؟ تو بہرحال یہ حق و باطل کا مارکا تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اب ہمارے معاشرے میں بھی پردے کے حوالے سے کس قدر اعتراضات, کم ہلکا لفظ ہے مذاق اڑانا, اور اس طرح کی چیزیں ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں. وہ تہذیب جو اس نتیجے پر پہنچی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے, وہ کافر ہو کر فی الوقت, اور ہم وہ کہ جو مسلمان ہیں, ہمارے معاشرے میں بھی ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں. اس تنقیدی گفتگو کے بعد اب 4 آیات جو سورۃ الاحزاب میں ہیں ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح میں آپ کے سامنے رکھوں گا, چند اس کے بعد باتیں ذیل میں آ جائیں گی انشاءاللہ. سورہ نور کی چند آیات پیشی مرتبہ ہم سمجھ چکے, نگاہوں کی حفاظت, گھروں میں داخلے کا وقت اجازت کا معاملہ, بخمرہن خمر ایک چادر کا اہتمام, محرم کے سامنے لباس کیا ہوگا, محرم کے سامنے چلو زینت کا اظہار ہو سکتا ہے, نہ محرم کے سامنے اظہار نہ ہوگا, نہ محرم سے کچھ زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا پردے کا اور لباس کی پابندی کا, یہ مباحث ہے سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب میں 4 آیتیں اس موضوع کے حوالے سے, ایک ہے آیت نمبر 32 اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 33, عشاء کی نماز میں آیت نمبر 32 ہم نے سنی بھی الحمدللہ. سورہ احزاب کے آیت نمبر 32 اور 33 ہے, پھر آیت نمبر 53 ہے, اور پھر آیت نمبر 59 ہے. 59 یہ چار آیتیں اس سورۃ الاحزاب میں اس مسئلے سے متعلق. اس کی بھی تمہید میں آپ کے سامنے رکھ لوں, اس لیے کہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہو جاتا ہے بعض اوقات کچھ لوگوں کے کہنے پر, یا آدمی ویسی پرسیپشن لے لیتا ہے اس کا. اسی سورۃ الاحزاب کی مشہور آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یہ مشہور آیت ہے اسوہ حسنہ کے متعلق یا اس حوالے سے اسی سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 21 میں. اور اسی سورۃ الاحزاب میں ازواج مطہرات کا تذکرہ بھی آتا ہے, اور اس میں ایک بات استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے تھے, علماء نے بھی بیان فرمائی کہ رسول اللہ کا اسوہ اسوہ کامل ہے. ہاں ایک پہلو پر توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ رسول اللہ بہرحال مرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو امت میں تو عورتیں بھی بہت ہیں, تو امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول کے کئی نکاح جو ہوئے ان میں بہت بڑی حکمت کیا تھی کہ آپ کی گھریلو زندگی اور وہاں جو کچھ دین بیان ہوا وہ بھی امت کو منتقل ہو. مثلاً اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو تقریباً 2210 احادیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو منتقل کی, اتنا بڑا ذخیرہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو 300 سے زیادہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منتقل فرمائی ہیں. پھر وہ نسوانی امور یعنی خواتین سے متعلقہ بہت سارے امور مسائل معاملات, ان کے لیے رہنمائی بھی امت کی ان ماؤں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے ملی ہے. تو اس صورت میں اسوہ حسنہ کا بیان بھی ہے اور ازواج مطہرات کا تذکرہ بھی آتا ہے. اس سے ایک غلط فہمی ہو گئی بعض لوگوں کو کہ یہاں جو پردے کے احکامات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نہیں, وہ خاص ان کا معاملہ ہے. اچھا کلام میں آغاز جب ہوا ہے تو رسول اللہ کے بیویوں کو ہی پکارا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک بڑا مغالطہ ہو گیا. اور چند حضرات اس وقت جو حیات بھی ہیں دنیا میں, نام میں کسی کا نہیں لے رہا آپ کے سامنے, اور اسکالرس بھی ہیں وہ مشہور بھی ہیں, ان کی بھی یہ رائے بن گئی. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ رائے اس سے ہمیں اتفاق اس لیے نہیں ہے کہ انہی ازواج مطہرات کو کہا گیا نماز قائم کرو, زکات ادا کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, تو ہماری امت کی عورتیں بڑے مزے میں رہیں گی, نہ نماز ادا کرنی ہوگی, نہ زکات دینی ہوگی, نہ اللہ رسول کی اطاعت کر. اب یہ کوئی تسلیم نہیں کر سکتا. اچھا ایک دوسرا جواب, اسی سورہ احزاب کے آغاز میں رسول اللہ سے خطاب صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ احزاب کے بالکل شروع میں آیا یا ایوہ النبی, کسے خطاب ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے, پھر کفار اور منافقین کی بات نہ مانیے, پھر اللہ نے جو آپ پر وحی فرمائی اس کی اتباع کیجئے, پھر وتوکل علی اللہ, اللہ پر توکل کیجئے. چار احکامات, اے نبی علیہ السلام اللہ کا تقوی اختیار کریں, کفار منافقین کی بات نہ مانیں, اللہ نے جو وحی عطا فرمائی اس کی اتباع اور پیروی کریں, اور اللہ پر توکل کریں. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ خطاب کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام سے, تو ہمیں توکل کرنے کی اللہ پر ضرورت نہیں؟ قطعا نہیں کہا جا سکتا. تو زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ ہاں خطاب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرہ سے شروع ضرور ہوا, مگر اس کے تناظر میں رہنمائی پوری امت اور امت کی عورتوں کے لیے بھی عطا کی گئی ہے. اس کی وضاحت آگے مزید کریں گے انشاءاللہ. اب آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 32 کا مطالعہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ہوا یا نساء النبی, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں, لستن کا احد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. بات تو صحیح ہے, اس سے قبل کیا بات ہے سورہ احزاب کی پچھلی آیات میں جو ہم نے نماز عشاء میں سنی کہ دیکھو اے نبی کی بیویوں, بالفرض اگر تم میں سے کوئی برائی کی مرتکب ہوئی تو عذاب بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے. اور جب 22واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی ان کا اجر دوہرا ہوگا, مقام بلند, تو اس حوالے سے توجہ بھی زیادہ دلائی گئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ امت کے لیے نمونہ بننا ہے ازواج مطہرات, یعنی امت کی عورتوں کے لیے. اس لیے یہاں پر آیت نمبر 32 میں کہا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہارے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے. انہیں تقی کننا, اب جب تم اختیار کرو پرہیزگاری یعنی تقوی, بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی سے. انی تقیتن، اب اگر تم تقوی اختیار کرو تو فلا تخضعن بالقول، تو گفتگو میں نرمی کی روش اختیار نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو وہ کہ جس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، کوئی برا ارادہ ہے، وہ کوئی لالچ اس میں پیدا ہو جائے. وقلن قولا معروفا، اور تم بات کرنا بھلی بات. پہلی بات، ایسی نرمی اختیار نہ کرنا گفتگو میں، ایسی نرمی اختیار نہ کرنا گفتگو میں کہ دوسرا کے جو سننے والا ہو، اگر کوئی برائی، برا خیال اس کے دل میں ہے تو کوئی لالچ کرے، کوئی فساد اس کے اندر پیدا ہو جائے برے خیالات کے اعتبار سے، برے عمل کے اعتبار سے. ہاں، وقلن قولا معروفا، اور بات کہنا بھلی. اب اصولی بات یہ سمجھیے کہ قرآن 14 صدیوں پہلے نازل ہوا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، صحابہ اکرام بھی موجود تھے، صحابہ اکرام کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، تابعین، تبع تابعین. یہ امت کی وہ کریم ہے، یہ امت کا وہ بہترین دور ہے کہ جن کی طرف ہمیں ریفر کرنا چاہیے ان اعمال اور احکامات کی تفصیل میں. جمعے کے دن حدیث ہم سنتے ہیں خطبہ عربی میں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین دور ادوار میں سے میرا دور ہے، آپ کے ساتھ صحابہ. فرمایا وہ کہ جو ان کے بعد ہوں گے یہ تابعین ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تبع تابعین. تو ہم جو اب گفتگو کر رہے ہیں وہ اسلاف کی بیان کردہ تفسیر کے مطابق، اسلاف میں بہترین اور ٹاپ پر کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں اور تبع تابعین ہیں. یہ اس امت کی کریم، یہ اس امت سے بہترین تین ادوار ہیں کہ جہاں پہنچ کر ہمیں دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو پہلی بات، اگر کسی خاتون کو کسی نامحرم سے ضرورت پیش آ ہی جائے گفتگو کرنے کی، وہ حجاب کے پیچھے سے ہو، یہ ذکر آگے چل کر آئے گا. لفظ حجاب بھی قرآن میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں حجاب کا ذکر نہیں، عجیب بات، خود اسی سورہ احزاب میں حجاب کا لفظ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. بہرحال اگر کہیں گفتگو ضرورتاً کسی خاتون کو نامحرم سے کرنی پڑ جائے، گنجائش ہے، اجازت ہے، گفتگو ضرورتاً ہو تو کی جا سکتی ہے، مگر ایسی نرمی، بہرحال ایک کشش تو ہے نا عورت کی آواز کے اندر، باقی تفصیل کی حاجت نہیں ہے، وہ کشش تو ہے، فطری طور پر رکھی گئی ہے. تو ایسا انداز نرمی والا کہ جس سے کسی دوسرے کے اندر کوئی خیال پیدا ہو جائے، جنم لینا شروع کر دے، جس کے اندر کوئی باطن میں خباثت موجود ہے، ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے. نسبتاً ایک کرخت بھی نہ کہیں، کم سے کم یہ کہیں کہ خشک لہجہ ہو بس، اور ضرورت کی بات کی جائے. اب لوگ کہتے ہیں مثال دیں اس کی، کیا مثال دیں؟ فون کیا آپ نے، جی فلاں ہے، فلاں نہیں، اچھا جی میرا پیغام بھیجیے گا، فلاں کا فون آیا تھا، بات ختم ہو گئی نا. اچھا جی کب آئیں گے، اور گھر میں سب خیریت ہے؟ اب اس کی کوئی حاجت نہیں، جن سے آپ نے میں نے بات کرنی تھی وہ صاحب موجود نہیں ہے، ان کو پیغام پہنچ جائے گا، باقی بات میرے ساتھ کر لیجیے گا. اور اب تو خیر وہی مسئلہ حل ہو چکا ہے، موبائل فون ہر ایک کے پاس دستیاب ہے، تو اس روٹ سے جانے کی عام طور پر ضرورت پیش نہیں آتی. گھر پہ گئے، نوک کیا، موجود نہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اپنا پیغام دیا واپس آ گئے. ہم سمجھ سکتے ہیں، اور سچی بات کیا ہے، ہم سب کمزور ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے. حدیث میں بھارا رہتا ہے استفتی قلبک، اپنے دل سے فتوا لو بھائی. اندر ایک مفتی صاحب اللہ نے بٹھا رکھے ہیں، کیا مطلب؟ اندر نیکی بدی کا بنیادی شعور موجود ہے، ایک وہ ضمیر کی عدالت بھی تو اندر لگتی ہے نا، وہاں سے آتی ہے آواز، کب میں آگے جا رہا ہوں، لمٹ کراس کر رہا ہوں. ہاں، یہ ضمیر زندہ کب رہے گا؟ جب میں اور آپ اللہ کی یاد سے جڑے رہیں گے، کو فکر آخرت آپ کے میرے سامنے ہوگی، دین کے احکامات کا سننا، دین کے محافل میں آنا، دین کے ماحول میں آنا، تو یہ ضمیر زندہ رہے گا، اندر سے پھٹک پیدا ہو جائے گی، اندر سے جواب آئے گا کہ بھائی اب آپ لمٹ کراس کر رہے ہیں. تو حاصل کلام، ایسا انداز نرمی کا جس سے کسی کے دل میں برا خیال جنم لے، اس کی قطعاً اجازت نہیں. ہاں، وقلن قولا معروفا، یہ بھی بڑا دلچسپ جملہ ہے، بات کرنا بھلی. اب بعض اگر ایسا دیکھا گیا کہ کچھ لوگ، یعنی خواتین کے طبقے کی بات کر رہا ہوں، کہ اس تعلیم یا ہدایت کو اتنا آگے وہ لے جاتے ہیں کہ بڑے زوردار انداز میں سنو، کون ہے؟ اب یہ جو انداز ہے نا، یہ مطلوب نہیں ہے. اتنا کرخت ہو جانا کہ لگے اگلے کو بھی بدتمیزی کا کوئی معاملہ ہو گیا، یہ بات بھی اس میں نہ ہو. بھری بات کر لے، کام کی بات ہے، کام کی بات ہو گئی، اور اس کے بعد معاملہ مکمل کر لیا جائے. باقی ہم لوگ سمجھدار ہیں، احکامات بنیادی طور پر ہمارے سامنے ہیں، اور دل اگر دل زندہ ہو، ضمیر اگر زندہ ہو، تو اندر سے آواز آتی ہے کہ مجھے کہاں بریک لگا دینا چاہیے. اللہ دلوں کی پاکیزگی, دلوں کے تقویٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. اس کے بعد کی آیت بھی بڑی قیمتی ہے, فرمایا کہ وقرنا فی بیوتکن, اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو, ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, اور زمانے جاہلیت کی طرح نمایاں ہو کر بند صبر کر نہ نکلو, واقیمن الصلاۃ, اور نماز قائم کرو, واقیمن الزکاۃ, اور زکات ادا کرو, واطیعن اللہ ورسولہ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو, اپنے گھروں میں قرار پکڑو, یہ اصل بنیادی اولین تعلیم ہے عورت کے حوالے سے. اور جو آپ کو میں نے کوٹیشن سنائی تھی گورما چوک کی, کیا کہتا ہے وہ, اب ہمیں وہ تحریک چلانی چاہیے کہ جس خاتون کو ہم نے لا کر باہر سڑک پر کھڑا کر دیا یا شو پیس بنا دیا, اس عورت اس خاتون کو اس کے اصل مقام گھر پر واپس کیسے لے جایا جائے, اب ہمیں اس کے لیے تحریک چلانی چاہیے. کوٹیشن اور بھی ہیں مگر وہ جن پروفیشنز کے حوالے سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے کوٹ شیئر نہ کر پاؤں. صرف ایک ایسی کوٹیشن کے کچھ ایسے مصروفیت شو بز کی جو انتہائی ناپسندیدہ ہے, اس میں مبتلا ایک عورت سے سوال کیا گیا, تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیا پسند کرتی ہو؟ تو اللہ کی بندی نے کہا کہ جو ہوا سو ہوا, لیکن اپنی بیٹی کے لیے میں یہ سب کچھ پسند نہیں کر سکتی. میں نے اس جگہ کا نام نہیں لیا, وہ مناسب نہیں محسوس ہوتا, جھجک سی آتی ہے, لیکن اپنی بیٹی کے لیے بہرحال میں یہ پسند نہیں کر سکتی. فطرت انسانی میں بہرحال کہیں نہ کہیں خیر کا عنصر موجود ہوتا ہے, کبھی وہ ڈارمنٹ ہو جاتا ہے, انیکٹیو ہو جاتا ہے, مگر کہیں نہ کہیں اس میں ایک اسپارک سا لگتا ہے اور وہ جو ہے وہ ابھرتا ہے معاملہ. تو وہ اس پروفیشن کی گندری ترین مصروفیت جو شوبز کی ہے, اس میں ایک خاتون ریکارڈ پر موجود ہے, سی این این کی رپورٹ بھی موجود ہے پوری, کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں, اپنی بیٹی کے لیے تو میں یہ حرکت پسند نہیں کر سکتی. زیادہ سے زیادہ وہ تعلیم حاصل کر لے, ڈاکٹر بن جائے, اور وہ ہوم میکر ہو, وہ ہوم میکر ہو. یہ ہے جو آپ کو نیٹ بھرا ہوا. اس سے بہرحال ہماری شاید نالج کم ہوگی, میری آپ کی معلومات کم ہوگی, دنیا کی نالج بھری ہوئی اس بات سے کہ وہ فطرت کی پکار اندر سے آتی ہے, ٹھوکرے کھا رہے ہیں, دماغ خراب ہو رہے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں, لوٹ کے بدھو گھر کو آئیں گے. مگر ہم پتہ نہیں کتنے بڑے اور بدھو بننے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ان کارکنوں کو اب سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. ایک چھوٹی سی بات اور, ہم تو اللہ کے کلام قرآن کی بات کر رہے ہیں نا, ایون وائٹ ہاؤس میں پورا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا, ملینز آف ڈالرز کا بجٹ ایلوکیٹڈ ہے, خدا کے واسطے ان کو بائبل پڑھاؤ کسی طرح. حالانکہ بائبل میں خود وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کتنی مسٹیکس ہیں, کم سے کم 50,000 سے زیادہ, یہ 20 سال پرانی بات ہے, اور ہر سال ان کا ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن آتا ہے بائبل کا, خود تسلیم کرتے ہیں, اس کے باوجود کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ان کو بائبل پڑھاؤ. بہرحال آئے گی دنیا پلٹ کر ادھر, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اتنی بڑی ٹھوکرے اور جھٹکے کھانے سے پہلے باز آ جائیں. ہم سے مراد یہاں بیٹھے ہوئے ساتھیوں کی بات نہیں ہو رہی, ایز اے قوم, ایز اے نیشن, بلکہ پوری امت کی ہم بات کر رہے ہیں. یہاں فرمایا کہ دیکھو, عورتوں کے حوالے سے خطاب اللہ کے نبی کی بیویوں سے یقیناً ہو رہا ہے, لیکن جیسے کہ عرض کیا کہ اس کے ذہن میں امت کی عورتوں کو خطاب, اپنے گھروں پر قرار پکڑو. اصلاً عورت کا ٹھکانہ گھر پر ہے, وہ جی ضرورت ہاں بالکل گنجائش سے بات کر لیتے ہیں, لیکن اصلاً ٹھکانہ گھر پر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے رب کے قریب اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی, اور جب باہر نکلتی تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے جب تک یہ لوٹ کر گھر نہ آ جائے. ہاں ضرورت ہو تو حجاب کا اہتمام عرض کریں گے آگے چل کر, لیکن اصولاً بات کیا ہے, ایک عورت اپنے رب کے قریب کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے, اور جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے. جمعہ کتنی اہم ہے, جمعے کی نماز کتنی اہم ہے, اور خواتین اگر کہیں پردے کے اہتمام کے ساتھ آ جائیں, ہمارے بھی اہتمام میں گنجائش ہے. لازم نہیں عورتوں پر جمعہ, کتنا بڑا ایونٹ ہے ہفتے بعد, لیکن عورتوں پر جمعے کی شرکت واجب نہیں, وہ ظہر ادا کریں گی گھر پر. اور عید کے موقع پر ہے کہ اہتمام بجا, ورنہ عید کی نماز ہی نہیں عورتوں کے اوپر. پنج وقت کا نماز مردوں کے لیے جماعت کتنی اہم, اللہ مجھے اور آپ کو تمام نمازوں کی باجماعت پابندی کی توفیق عطا فرمائے, فجر کی بھی اللہ مجھے اور آپ کو باقاعدہ پنج وقتہ نماز کی توفیق باجماعت مردوں کی بات ہو رہی توفیق عطا فرمائے. کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کہوں کسی کو کہ وہ اذان دے, پھر اقامت اور امامت پر کسی کو متعین کروں اور جاؤں ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں میں بیٹھے اور بغیر عذر وہ جماعت کی نماز میں نہیں آتے اور میرا جی چاہ تو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. کتنی سخت بات ہے. لیکن عورتوں پر جماعت کی پابندی نہیں رکھی گئی. پھر حدیث شریف میں آتا ہے کبیر حدیث ہے, اس کا میں جو ریورس آرڈر وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک جامع یعنی بڑی, یہ پیچھے کو باتیں کرے تو ذرا سمجھا دیجئے بھائی, یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے, جزاک اللہ خیر. ہاں وہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی آواز اندر آ گئی, کوئی سمجھا دیں گے آپ سے. جی ایک جامع مسجد بڑی مسجد کے مقابلے میں زیادہ بہتر چھوٹی مسجد ہے. پوری حدیث سنا رہا ہوں ابو داؤد شریف کی. مسجد کے مقابلے میں گھر کے صحن میں, گھر کے صحن کے مقابلے میں گھر کے اندرونی حصے میں, گھر کے اندرونی حصے کے مقابلے میں انتہائی کونے میں. عورت کے معنی کیا ہے؟ چھپائے جانے والی شے, جس کو پوشیدہ رکھا جائے, جس کو چھپا کر رکھا جائے. تو اسلام تو یہ چاہتا ہے. تو یہاں اصولی طور پر اصل ٹھکانہ عورت کا وہ گھر میں. لوگ کہتے جی ہماری وہ آبادی کی ترقی رک جائے گی اور وہ عضو معطل ہو جائے گی اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. وہ بھائی جتنا فیکٹریز کو چلانا امپورٹنٹ ہے, جتنا فوجیں پرووائڈ کرنا ان کو ٹرین کرنا ضروری ہے, جتنا ٹیکنالوجی کا حصول ضروری ہے, اتنا ہی ذمہ دار شہریوں کی فراہمی بھی ضروری ہے. اور اس کے لیے ڈیزائن کیا اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو. آپ دیکھیں جو حضرات مستمد بیٹھے ہیں, ہم سب کے یہاں بچے ہیں ماشاءاللہ, کچھ بزرگ ہیں کہ جن کے اب بچوں کے بھی بچے ہیں. ایک مرد کی گود میں 15 منٹ ایک بچہ چلاتا ہوا بیٹھ سکتا ہے کبھی؟ کون مرد برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ اللہ نے پیشنس رکھا ہی نہیں مرد کے اندر, یہ تو عورت میں رکھا ہے. ایک یا چار کو بھی اس کی گود میں دے دیں, وہ دن رات ایک کر دیتی ہے اللہ کی بندی. کتنا پیشنس ہے, حالانکہ فطری طور پر کمزور پیدا کی گئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ دونوں سائڈس ضروری ہیں, وہ نرمی, وہ شفقت, وہ لو, وہ افیکشن, وہ کیئرنگ, وہ سمپتی, یہ سارا انکلکیٹ ہوتا ہے عورت کی طرف سے, یعنی ماں کی طرف سے بچے میں. اور کریج, ہارڈ ورکنگ, مشقت, یہ سارا کچھ وہ مرد کی طرف سے انکلکیٹ ہوتا ہے بچے میں, تو بچہ پروان چڑھتا ہے. یہ ساری بحث اپنی جگہ پر ہے. تو حصولی طور پر کہا جاتا ہے نا کہ حال مردوں کے حوالے, کماؤ بناؤ یہ کرو وہ کرو, اور مستقبل عورتوں کے حوالے. نیپولین کیا کہتا تھا, تو مجھے بہترین مائیں دو میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں. کیوں کہہ رہے بش شادیاں کرو, کیوں کہہ رہا تھا کلنٹن ناجائز بچے والی بات, کیوں کہہ رہے اوباما گھر بناؤ, سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو. لیکن ہم ابھی کچھ وہاں تک جا کر پھر لوٹنا چاہیں گے, نہ جانے ہمارا حشر اور حال کیا بنے گا. تو یہ اصولی تعلیم. باقی جی وہ عورت پر مجبوری آ گئی, کیا وہ کمانے کے لیے نکل سکتی ہے؟ اگر کسی کے والد بھی نہیں ہے, کسی کا بھائی بھی نہیں ہے, کسی کے شوہر بھی نہیں ہے, یا معاشی اکنامک پریشر آ چکے, مجبور ہو گیا ہے ایک اللہ کی بندی, ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے نہیں ہے, حجاب کا اہتمام, اپنی عزت و آبرو کا اہتمام, یہ سارے مسائل بھی تو ہیں, یہ سارے معاملات بھی تو ہیں, ان کا لحاظ رکھ کر وہ ہے گنجائش, وہ ہے اجازت والا پہلو, اور یہ ہے بنیادی تقاضا شریعت کا اللہ رب العالمین کی جانب سے. یعنی کہ وہ باپ بھی موجود ہو, وہ بھائی بھی موجود ہو, یا وہ شوہر بھی موجود ہو, یا بیٹا بھی جوان موجود ہو, اور ایک ماں گھر سے باہر نکلتی ہو اسلامی مزاج کے اعتبار سے باہر آنا, وہ گوانے کے خاطر بات کر رہا ہوں, اسلامی مزاج کے اعتبار سے یہ کوئی مطلوب شے یا پسندیدہ شے قطعاً نہیں ہے. باقی یہ کہاں انگیج کرے عورتوں کو, یہ پوری ڈبیٹ ہے. ہاں کچھ آپشنز ایسے ہیں, کچھ گوشے ایسے ہیں جو عورتوں کے حوالے ہونے چاہیے. گائنی کا معاملہ ہے, گائنی ریلیٹڈ ایشوز ہے, تو ایک عورت نہیں دیکھنے سمجھ آتی ہے بات ہمیں, ٹھیک ہے. پرائمری ایجوکیشن ہے, سمجھ آتی ہے عورتوں کے حوالے ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن عورت اوپر جا کے چھلانگے لگانا شروع کر دے پہلے شوٹ سے, اس کی کہاں حاجت پیش آتی ہے؟ ایک جہاز کے اندر کیا ایک مرد سرو نہیں کر سکتا ٹرالی سے کہ صاحب یہ لیجیے آپ کا لنچ باکس یا آپ کا ڈنر باکس؟ کیا وہاں بھی عورت کا ہونا ضروری ہے؟ یہ جو مساوات اور یہ جو برابری کے نعرے, نتیجے سامنے ہیں نا آج ہمارے, یہ سارے کچھ کہاں پہنچے نتیجے کے اعتبار سے. تو بہرحال یہ بھی مباحث ہیں, لیکن ہم ان کی تفصیلات میں زیادہ اس وقت نہیں جا رہے. ہاں ممکن ہے کتاب کا ہمارا پچھلی مرتبہ بھی دیا گیا ہو, آج پھر دیا جا رہا ہے. چہرے کا پڑھتا یہ کتاب ہمارے یہاں سے شائع ہوئی تھی, اصل میں ہمارے استاد انجی نوید احمد صاحب کی کمپائلیشن ہے. تاہم اس میں استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہے, علامہ شبلی نعمانی صاحب کا خطاب ہے, شیخ صالح العزمین سعودی عرب میں ہوتے ہیں, ان کی مغفرت اللہ فرما انتقال ہو گیا, ان کا ایک آرٹیکل ہے, کچھ اور علماء کے آرٹیکلز ہیں. پھر یہ سوالات ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور یہ اور وہ, ان سارے مباحث کا اس میں احاطہ کیا گیا ہے. تو ورکنگ آورز میں ہمارا مکتبہ بک شاپ اویلیبل ہوتا ہے, ساتھی وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ کتاب ان تمام گوشوں کے بیانات کو واضح کرتی ہے جن کی طرف میں نے ابھی آپ کے سامنے اشارہ کیا. بارہ فرمائے کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور اگلی زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کرتے ہوئے باہر نہ نکلو. اب یہ تو ہے بناؤ سنگھار کر کے نکلنا, بالکل غلط بات ہے. وہ جی دین کے کام کے لیے میں باہر نکلنا چاہیے اور آگے بڑھ بڑھ کر مردوں کی طرح شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے. یہ مسئلہ دور نبوی میں پیش آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. نیک نیتی کے ساتھ ایک خاتون کو بھیجا, خواتین نے نمائندہ بنا کر رسول اللہ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ اللہ کی بندی کہتی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ مردوں کو دیکھیں, تبلیغ میں جاتے ہیں, دعوت کا کام کرتے ہیں, جہاد میں جاتے ہیں, قتال میں جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, اتنا اجر لیتے ہیں, تقریر کر ڈالی پوری. رسول اللہ نے اپریشیٹ کیا, تحسین فرمائی کہ دیکھو آج تک عورتوں کا مقدمہ اس سے بہتر کسی نے پیش کیا, اور وہ نکلنے کی اجازت کس کے لیے چاہ رہی ہے؟ دعوت, تبلیغ, جہاد, قتال, مردوں کی شانہ بشانہ, نکل کر پورا میدان سجانا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا اپنے گھروں پر رہ کر اپنے شوہروں کی خدمت کرنا, ان کے گھر کی حفاظت کرنا, بچوں کی حالت حمل میں جو شدت تکلیف محسوس ہوتی ہے حالت حمل میں اس کو برداشت کرنا, ولادت کے موقع کی تکلیف, اور بچوں کو پرورش دینا, ان کاموں میں تمہیں وہی اجر ملے گا جو اجر اللہ نے مردوں کے لیے باہر نکال کر کام کرنے میں رکھا ہے, وہی اجر تمہیں تمہارے ڈور اسٹیپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اتنے عظیم کام مشن کے حوالے سے یہ جواب دیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب باقی سچ دچ کر نمایاں ہو کر نکلنا اس کی کیا گنجائش نکلے گی اندازہ کیجیے. آگے وہ بات اس کی طرف ابتدا اشارہ ہوا تھا, واقعین الصلاۃ اور نماز قائم کرتی رہنا, وہ آذین الزکاۃ اور زکات دیتی رہنا, وہ اطیعن اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتی رہنا. اب اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی کہے کہ یہ تو خاص رسول اللہ کی عورتوں کی بیویوں کے لیے احکامات ہیں, تو پھر نماز زکات یہ بھی ان کے لیے ہوگا, امت کی عورتوں کو معاف, ایسا قطعا نہیں ہے. بلکہ دلچسپ بات, اللہ کے رسول نے کبھی زکات دیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم دی کبھی نہیں, اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا. اور جو ہمیں امام صاحب نے آیتیں سنائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی ایک مہینے تک, جب کچھ تقاضا ہے کچھ ہمیں بھی دنیا کا مل جائے, کب عام مسلمانوں کے کچھ خوشحالی آ رہی, تو رسول اللہ نے ایک مہینے تک علیحدگی اختیار کر لی. اور پھر یہ آیت ہے جو ہم نے عشاء کی نماز سے سنی, ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. دنیا اگر تمہیں چاہیے, نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو فرما رہے, اور دنیا کی زینت تو آؤ میں دے دلا کے رخصت کر کے فارغ کر دو بس. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی حاجت ہے اور آخر کا خرچ چاہتی ہو, تو اللہ نے نیکیاں کرنے والیوں کے لیے تم میں سے اجر عظیم تیار کر رکھا. سب بیویوں نے کہا ہمیں اللہ چاہیے اور ہمیں اللہ کا رسول چاہیے. وہی فقر, اختیاری فقر جو رسول اللہ نے اختیار فرمایا تھا, امت کی ماؤں نے اسی کو کنٹینیو رکھا. تو زکات کا معاملہ تمہارا نہ ہونے کے برابر ملے. تو بہرحال امت کی ماؤں کا ذکر فرما کر امت کی عورتوں کو بھی تعلیم, واقعین الصلاۃ واتین الزکاۃ اور نماز قائم کرنا, زکات دیتی رہنا, واطیعن اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنا. انما یرید اللہ, بے شک اللہ چاہتا ہے, لیذھب عنکم رجس اہل البیت, کہ اے اہل بیت اللہ تم سے وہ آلودگی دور فرما دے, ویطہرکم تطہیرا, خوب تمہیں پاک اور صاف فرما دے. بہرحال امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے, تو ان سے توقع ہے کہ آگے بڑھ بڑھ کر یہ دین کے ان تقاضوں پر عمل کر کے نمونہ پیش کریں گی. اہل بیت کا لفظ یا الفاظ یہاں پر کس کے لیے آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے. ہاں ایک حدیث کے مطابق بی بی فاطمہ بھی, سیدنا علی بھی, حسن حسین بھی شامل. اول القرآن حکیم میں اہل بیت کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد جو اگلی آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, جو پردے یا حجاب کے احکامات کے تعلق سے ہے, وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے, اور اسی آیت میں حجاب کا لفظ بھی آیا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا, کبھی کو آپ کو کہے گا کہ صاحب قرآن میں حجاب کا ذکر نہیں ہے, تو آپ بتائیں حجاب کا ذکر بھی اور لفظ حجاب ہی قرآن نے استعمال فرمایا. ارشاد ہوا سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں, اس میں تفصیل ہے, اس تفصیل کو میں چھوڑ کر آخری حصہ اس آیت کا آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. فرمائے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اور جب تمہیں ان سے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہو یا پوچھنا ہو, فَاسْأَلُوهُنَّ, تو مانگو یا پوچھو من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے، حجاب کا لفظ ہے من وراء حجاب، وقف کریں گے تو حجاب ہو جائے گا، خود قرآن میں حجاب کا لفظ آیا ہے. فرمائے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تمہیں ان سے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرہ سے کچھ سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے مانگنا، ان سے سوال کرنا حجاب کے پیچھے سے، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے لیے اور ان ازواج مطہرات کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے. اب غور کیجئے، یہ خطاب اول کس سے ہوا؟ اول کس سے ہوا؟ رسول اللہ کے صحابہ کرام سے. اس وقت وہی اہل ایمان تھے نا، ان کا بیان چل رہا ہے. اس آیت کے آغاز میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ، درمیان میں تفصیلی واقعہ ہے، اس کو میں نے چھوڑ دیا اس وقت. اور پھر صحابہ کرام کو قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہو تو حجاب، پردہ اس کے پیچھے سے مانگنا، اور یہ تمہارے لیے، تمہارے دلوں کے لیے اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر بات ہے. اندازہ کیجئے، انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کی، اور دنیا کی تاریخ میں پاکیزہ ترین عورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل، ان میں حضرت عائشہ بھی، کہ جن پر جب تہمت لگی تھی تو ان کی عفت اور پاکیزگی کے بیان کے لیے رب العالمین نے سورہ نور میں آیات عطا فرما دی. پاکیزہ ترین عورتوں کو کے لیے قرآن کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو، جو مقدس ترین جماعت ہے انبیاء کے بعد، کہ حجاب سے پیچھے پوچھنا، حجاب کے پیچھے سے سوال کرنا، حجاب کے پیچھے سے مانگنا، اور یہ احتیاط تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے. آپ کو یہ کہے جو صحابہ کرام کے لیے تھا اور نبی کی بیویوں کے لیے تھا، تو معاذ اللہ کیا ہم زیادہ پاکیزہ ہیں؟ وہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا، وی آر ویری شیور، وی ہیو نو پرابلمز، وی ہیو دا ٹرسٹ. ڈاکٹر فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو نبی کے صحابہ پر ٹرسٹ نہیں تھا؟ اللہ کو نبی کی بیویوں پر ٹرسٹ نہیں تھا کیا؟ تو بھائی ہمارے لیے اور ہمارے لیے بھی ہے، چلے یوں کہہ دیجیے، اول وہ معاشرہ جو قرآن و سنت کی تعلیم پر قائم ہو وہ ان کا تھا، تو وہ اس معاشرت کو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اب تمہیں جو معاشرت قائم کرنی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے. یہ ہے وہ معاشرہ، اولین معاشرہ جو قرآن کی تعلیم کی بنیاد پر قائم ہوا، اور جس معاشرے کو قائم کیا صاحب قرآن محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بھائی حجاب کا لفظ بھی آ گیا، اور حجاب کے پیچھے سے مانگنے کا یا سوال کرنے کا بیان دیا گیا، صحابہ اور ازواج مطہرات کا تذکرہ، یقیناً ہم سب کے لیے بھی رہنمائی اس میں موجود ہے. اگلی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 59. یہ چوتھی اور آخری آیت ہے جس کا مطالعہ کر کے بات کسی درجے میں مکمل ہوگی انشاءاللہ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، لیجئے، خود اللہ نے واضح کر دیا، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی عورتوں سے. کب آ گئی؟ اب یا تو کوئی کہ ہم ایمان والے نہیں، استغفر اللہ، تو بحث ہی ختم. اور اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہماری بیویوں کے اعتبار سے بھی، ہماری عورتوں کے اعتبار سے بھی تعلیم آ گئی. ایک دو باتیں اور، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجیے اور اپنی بیٹیوں سے. چار بیٹیاں تھیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک طبقہ کہتے ہیں کہ ایک ہی تھی، معاذ اللہ. تو قرآن جو ساتھی عربی سے کسی درجے میں گزرے ہوئے ہیں، گزر رہے ہیں، عربک میں جو جمع آتی ہے وہ ایٹ لیسٹ تین کے لیے آتی ہے. عربک میں واحد ہوتا ہے سنگولر، پھر ہوتا ہے تثنیہ، ڈوئل پلورل ہوتا ہے دو کے لیے، اور پھر تھری تھری پلس ہوتا ہے. تو کم از کم تین کے لیے جمع پلورل کا ورڈ آتا ہے عربک میں، یہ بنات جمع کا صیغہ، تو کم سے کم تو تین معروف ہمیں معلوم ہے کہ چار بیٹیاں رسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کا بھی اشارہ یہاں پر موجود. بہرحال فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجیے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور ایمان والوں کی عورتوں سے، کیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر سے اپنی جلباب کو لٹکا لیں. یہ ترجمہ بھی مزید ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ اپنے اوپر سے اپنی جلباب کو لٹکا لیں, چادروں کو. جلباب کا لفظ آیا سورہ نور میں, خمر کا لفظ تھا بے خمر ہننا. وہ چادر, موٹا بڑا دوپٹہ یا چادر سر پہ ڈالنی, سینے پہ ڈالنی, ایک خاتون اپنے والد بھائی کے سامنے بھی آ جائے, کوئی حرج کی بات نہیں, کافی ہو جائے گا. لیکن یہاں ہے جلباب. صحابہ کے دور میں چلتے وہاں سے پوچھنے کے جلباب کیا تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر میں امام صحابہ کرام نے, تفسیر میں امام صحابہ کرام نے ان کے شاگردوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کیا کہ جلباب کیا ہوتی ہے, پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے دکھایا. لرننگ بائی ایگزامپل, ڈیمونسٹریشن بھی ایک چیز ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے بھی کیے, صحابہ کرام نے بھی کر کے دکھایا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, ایک بڑی چادر لی اور سارا جسم ڈھانپ کر دکھایا. معروف روایت میں کہ ایک آنکھ کھلی رکھی, اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ دونوں آنکھیں کھلی رکھی اور پورے جسم کو ڈھانپ لیا, چہرہ بھی اس میں ڈھانپ لیا, اور فرمایا کہ یہ ہے جلباب. عربی کا لفظ ہے تو عربی سے بھی دیکھیں گے, مگر صحابی بیان کر رہے ہیں, اور صحابی بھی وہ جو تفسیر میں امام ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, انہوں نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا کس کا, جلباب کا. اور یہاں جو الفاظ یدنین علیہن, اس پر بھی گرامیٹیکلی اہل علم نے گفتگو کی ہے. یدنین یہ لفظ دنیا سے بنا ہے, دنیا اور دنیا کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے, آخرت. تو دنیا قریب ہے اور آخرت بعد میں ہے, یہ تو اس کے معنی ہوئے. لیکن ہم لوگ عربی میں جانتے ہیں, بلکہ انگلش میں بھی ہم جانتے ہیں کہ جب ورب کے ساتھ پریپوزیشن ایڈ ہو اور چینج ہوتا جائے تو معنی بدل جاتے ہیں. لک انٹو, لک آفٹر, لک ڈاؤن اپون, معنی بدل جائیں گے پریپوزیشن کے چینج ہونے سے. پریپوزیشن کو عربی میں حرف جار کہتے ہیں, حروف جار کہتے ہیں, اور جب ورب کے ساتھ یہ چینج ہوگا یا ایڈ ہوگا تو معنی بدلے گے. دنیا قریب کو کہتے ہیں, لیکن جب علیہن میں اعلی یہ پریپوزیشن ہے عربک میں, جب یہ ایڈ ہوا تو اس کے معنی بنتے ہیں اوپر سے لٹکانا. اب کسی خاتون کا اوپر کہاں سے شروع ہوگا, کندھوں سے شروع ہوگا یا سر کے بالوں سے شروع ہوگا؟ بس تو ایک صاحب یہیں پہ ڈیفینس پہ رہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کندھوں سے شروع ہوتا ہے تو پھر گردن اڑا دیں, پھر باقی خاتون آپ رکھ لیں, ایسے تو کبھی نہیں کریں گے ہم. تو اوپر سے لٹکانا, اسی کو ہمارے ہاں کہتے تھے نا گھونگھٹ نکالنا. وہ جو قدیم, اب تو قدیم زمانہ ہو گیا نا, جب دلہن کا گھونگھٹ نکلا ہوا ہوتا تھا, یہ مطلوب ہے ایسے لٹکانا. اب اس کی کئی شکلیں ہیں, جیسے ہمارے ہاں پٹھان حضرات کا وہ ایک وہ شٹل کاک والا ہوتا ہے, وہ ایک اس کی انتہائی بہترین شکل ہے, ایک وہ شکل ہے. ایک یہ کہ وہ نقاب کا معاملہ آ گیا, یا اوپر سے بھی ایک پتلا سا ڈال, جو صورت بھی ہے چہرے کا چھپایا جانا بھی اس میں شامل ہو گیا, پورے جسم کا چھپایا جانا اس میں شامل ہو گیا. سورہ نور میں اشارہ ممکن ہے, ہمارے حافظ صاحب نے, عمیر انور بھائی نے غالباً پیشی مرتبہ کنڈکٹ کیا تھا, ذکر کیا ہوگا کہ زینت کے اظہار کا اہم ترین مقام کیا ہے, وہ چہرہ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بقول مولانا مودودی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے جائیں اور مین ڈور کھلا رہ جائے؟ یو گاٹ دس پوائنٹ؟ سارے کھڑکی دروازوں میں کنڈیاں اور تالے لگا دیں اور مین دروازہ کھلا رہے. اور بھائی زینت کے اظہار کا اہم ترین موقع تو چہرہ ہی ہے, اس کے چھپائے جانے کی طرف بھی یہاں پر اشارہ ہے. ہاں ممکن ہے بعض حضرات کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا ایسا نہیں ہے, تو دوسری رائے بھی انہوں نے بیان کی ہوگی, اس پر بھی جوابات ہیں, اس پر بھی ڈسکشن موجود ہے. تاہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں تفسیر میں امام, ان سے لے کر دور حاضر کے یا ماضی قریب کے تمام ہی مفسرین, تمام معروف مکاتب فکر, دیوبندی حضرات کے ہاں, بریلوی حضرات کے ہاں, اہل حدیث حضرات کے ہاں, تمام معروف مکاتب فکر کی عظیم اکثریت علماء کی, مفسرین کی اس پر اتفاق رکھتی ہے کہ نامحرم کے سامنے خاتون نے چہرے کو بھی چھپانا ہے. گھر سے باہر خاتون نے جانا تو جلباب, بڑی چادر, وہ عبایا, وہ برقع, وہ کوٹ, جو کچھ بھی ہے پورے جسم کو چھپانا ہے, جس میں چہرے کو چھپانا بھی شامل ہے. ممکن ہے ایک اور رائے بھی آپ نے سنی ہو, لیکن یہ رائے وہ ہے جو قرآن کے الفاظ سے بھی سامنے آ رہی, صحابی کی تفسیر سے بھی سامنے آ رہی رضی اللہ عنہ, اور پوری امت کی عظیم اکثریت علماء اور مفسرین کی ان سے بھی سامنے آ رہی ہے, اور اس کی لاجیکل دلیلیں بھی ہو سکتی ہیں, مگر وہ آپ کے سامنے رکھنے کی حاجت نہیں ہے. آگے فرمایا کہ ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین, یہ سارا اہتمام کرنا یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے. کیا پہچان ہو جائے؟ دے کین ناٹ بی پلیڈ وتھ. شریف زادیاں ہیں, ان کے اوپر وہ بات نہیں چلے گی, یہاں پہ وہ کام نہیں کرنا. شریف ذاتی ہیں, پہچان لی جائے. فلا یؤذین, کہ انہیں ایزا نہ پہنچائی جائے, انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے. وکان اللہ غفور رحیم, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ ہے چار آیات سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32, ایسی نرمی گفتگو میں نہ ہو کسی کے دل میں برا خیال پیدا ہو. آیت نمبر 33, اصل ٹھکانہ خاتون کا گھر میں, زمان جہلی کی طرح نکھر کر سنور کر باہر نہ نکلو, ضرورت نکلنا پڑے گنجائش ہے حجاب کا لحاظ رکھتے ہوئے, اور وہ ضرورت واقعتا ضرورت ہو تو ٹھیک ہے گنجائش موجود ہے. اور آیت نمبر 53, حجاب کے پیچھے سے سوال کرو, اس میں بھی پردے کے اہتمام کا مکمل اہتمام کا تذکرہ. اور یہ آیت نمبر 59, جلباب کا لفظ آیا اور اوپر سے لٹکانے کی بات آئی, جس پر امت کی عظیم اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ پورے جسم کو چھپانے کے ساتھ نامحرم کے سامنے گھر سے باہر خاتون نکلے تو چہرے کو بھی چھپایا جائے. فرانس میں آپ کو بتا نقاب پر پابندی, ٹھیک ہے, الحمدللہ اللہ کی بندیاں آج بھی نقاب کر رہی ہیں وہاں پر. اور فرانس کی بزنس کمیونٹی, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ایک فنڈ ایلوکیٹ کر دیا ہے, جتنی مرتبہ تم گھر سے ضرورت باہر نکلو اور جتنی مرتبہ تم پر فائن لگے گا وہ اس فنڈ سے پے کیا جائے گا. فرانس جیسے ملک میں نقاب پر پابندی لگا دی گئی. اور ابھی ریسنٹلی ایک ای میل فارورڈ ہوئی, بلکہ ایس ایم ایس آپ کے پاس بھی آیا ہوگا, کہ ایک عرب لڑکی سعودی عرب وغیرہ سے مڈیز سے فرانس گئی شاپنگ وغیرہ کے لیے, تو وہاں کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور وغیرہ میں جو ایک لڑکی جاب کر رہی تھی وہ نقاب میں تھی. تو اس عرب لڑکی نے اس کو گھور کے دیکھا, اس نقاب کرنے والی لڑکی وہ بھی فرانس میں کر رہی, اس نے اپنا نقاب ہٹایا اور کہا آئی ایم اے فرینچ, یو سولڈ دس اینڈ وی بوٹ اٹ فرام یو, یو سولڈ دس اینڈ وی بوٹ اٹ فرام یو, تم نے بیچ دیا ہم نے تم سے خرید لیا ہے, فرانس میں رہ کر میں نقاب کر رہی ہوں اور تم عرب سے آ کر اس حلیے کے اندر ہو ڈوب مرنے کا مقام. اللہ ہمیں آپ کو سمجھ دے. اور اگر ہماری محفل میں خواتین کے غالب شریک ہیں, جو ہماری بہنیں کر رہی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں عرض کرتا ہوں آج کسی بہن کو سمجھ آ گئی یہاں یا کہیں بھی اور اس نے دوپٹہ بھی لینا شروع کر دیا, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس سارے ماحول میں کتنے پریشرز, کتنی گمراہیاں, کتنے فتنے ہیں, اگر آج کسی بیٹی بہن نے دوپٹے پر آنا شروع کر دیا ہم حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ مولوی صاحب نے تو یہ سارا بیان کیا تم یہ کرتے, نہ اس کو اپریشیٹ کریں. جو دوپٹے سے بڑی چادر پر آ گئی ہے اپریشیٹ کریں, جو چادر سے ابایا پر آ رہی ہے اللہ اس کو مزید ہمت دے, اور جو نقاب پر آ جائے اس کو اور اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے. اپریسیشن کریں اور موٹیویٹ کریں. اور ہاں, احکامات تو سمجھ آئے ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ ہم میں کمزوریاں ہیں, اعتراف کر لیں اللہ میں کمزوری ہے اور اللہ سے استقامت مانگے کہ اللہ مجھ میں کمی ہے, ہم میں کمی ہے, اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما دے. یہ ہے پازیٹو رویہ, اور اسی پر اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے لیے آسانی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.